बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, और उसी का इत्तबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
रेडियो तेहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं अब्बास सैयद और साथियों का सलाम कबूल फरमाएं। सामिन, अभी आप तिलावत कलाम मजीद और उसका उर्दू तर्जुमा सवात फरमा रहे थे। कारी थे जनाब अली अरबाबी, जो सूरह एराफ की आयत नंबर 158 की तिलावत का शरफ हासिल कर रहे थे। अजीज सामिन, हमारी शाम की नशरियात शॉर्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 और 6175 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। आप हमारी नशरियात हमारी वेबसाइट पर भी लाइव भी सुन सकते हैं। हमारे आर्काइव के प्रोग्राम भी आप वेबसाइट के ज़रिए से ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین اب پیش خدمت ہے رات کی معاف کیجیے گا شام کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. آغاز کریں گے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام گرد و پیش سے. گرد و پیش میں آپ عالمی خبریں سنیں گے, اہم موضوع پر انٹرویو بھی آج کے گرد و پیش میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. گرد و پیش کے بعد حسب معمول نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشر ہوگی. نعت رسول مقبول کے بعد اہم ایام اور آج کے دن کے تاریخی اہم واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چروکے نشر ہوگا. یادوں کے چروکے کے بعد ہمارا رمضان کا خصوصی پروگرام نور رمضان آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. نور رمضان کے بعد ہمارا روزانہ کا پروگرام آئین صحافت پیش کیا جائے گا. آئین صحافت کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام آپ کے خطوط اور ہمارے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام آج کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں خبروں سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں. ہندوستان میں کرونا وائرس کی وبا بے قابو ہوتی جا رہی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پورے ہندوستان میں 217,000 سے زائد نئے معاملات درج ہوئے ہیں. پاکستان کی وفاقی کابینہ میں ایک بار پھر رد و بدل کیا گیا ہے اور پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر نے اطلاع دی ہے کہ ایران نے 60% افسودہ یورینیم تیار کر لیا ہے. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. ہندوستان میں کرونا وائرس کی وبا بے قابو ہوتی جا رہی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پورے ہندوستان میں 217,000 سے زائد نئے معاملات درج ہوئے ہیں. جمعے کی صبح ہندوستان کی وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پورے ملک میں 217,353 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. اس کے ساتھ ہی ہندوستان میں کرونا متاثرین کی مجموعی تعداد 1,42,91,917 ہو گئی. اس عرصے کے دوران 1,18,302 مریض صحت یاب بھی ہوئے, جس سے شفایاب مریضوں کی مجموعی تعداد 1,25,47,866 ہو چکی ہے. ہندوستان میں کرونا وائرس کے فعال کیسز 15 لاکھ کو عبور کر کے 15,69,743 ہو چکے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 1,185 مریضوں کی موت کے ساتھ ہلاک شدگان کی مجموعی تعداد 1,74,308 ہو گئی ہے. اس درمیان جہاں دہلی میں ویک اینڈ کرفیو لگا دیا گیا ہے, وہیں ریاست اتر پردیش میں اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے, جہاں مہاراشٹر میں بھی لاک ڈاؤن جیسے حالات نافذ کر دیے گئے ہیں. پاکستان کی وفاقی کابینہ میں ایک بار پھر رد و بدل کیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وفاقی کابینہ میں وزراء کے قلمدانوں میں ایک بار پھر تبدیلی کی ہے اور 4 سال سے بھی کم عرصے میں چوتھا وزیر خزانہ مقرر کیا گیا ہے. وزیراعظم کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شوکت ترین کو وزیر خزانہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فواد چودھری کو دوبارہ وزارت اطلاعات و نشریات کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ شبلی فراز سے یہ قلم دان لے کر انہیں سائنس و ٹیکنالوجی کی وزارت کا قلم دان دیا گیا ہے۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ میں رد و بدل کی خبریں کافی عرصے سے گردش کر رہی تھیں۔ پاکستان میں وزیر خزانہ کی بار بار تبدیلی پر اپوزیشن وزیراعظم عمران خان پر تنقید کرتی رہی ہے، جو حکومت پر اقتصادی بدحالی پیدا کرنے کا الزام لگاتی ہے۔ پاکستان میں جمعے کو عارضی طور پر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی سرگرمی کو بند کر دیا گیا۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے کے کو ملک میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو دن میں 11 بجے سے دوپہر 3 بجے تک عارضی طور پر بند کرنے کا حکم دیا تھا، جن میں ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب اور ٹیلی گرام شامل ہیں۔ وزارت داخلہ کا حکم ملتے ہی پورے پاکستان میں سوشل میڈیا پر پابندی عائد کر دی گئی۔ پی ٹی اے نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امن عامہ کی برقراری اور عوام کے تحفظ کے لیے کچھ سوشل میڈیا اپلیکیشنز تک رسائی پر عارضی پابندی لگائی گئی ہے۔ اگرچہ پاکستان کی وزارت داخلہ نے سوشل میڈیا پر پابندی کی وجہ نہیں بتائی، تاہم پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ اقدام تحریک لبیک پاکستان کے احتجاجی مظاہروں سے پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال کے چند روز بعد کیا گیا ہے۔ مجلس شورائے اسلامی یعنی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے اطلاع دی ہے کہ ایران نے 60% افزودہ یورینیم تیار کر لیا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے جمعے کو ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہم فخر کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ گزشتہ رات 12:40 پر ایرانی سائنسدانوں نے 60% تک یورینیم کو افزودہ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اسپیکر محمد قالیباف نے کہا کہ ہم ایران کے بہادر عوام کو اس کامیابی کی مبارکباد دیتے ہیں۔ ملت ایران کا عزم معجزاتی ہے اور ہر طرح کی سازش کو ناکام بنا دے گا۔ ایران نے منگل کو ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کو 60% یورینیم کی افزودگی شروع کرنے سے متعلق اپنے پروگرام کی خبر دی تھی، اور اسی بنیاد پر IR-4 اور IR-6 جدید سینٹری فیوج مشینوں میں 60% یورینیم کی افزودگی جاری رکھے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے 23 فروری سے ملت ایران کے حقوق کی پاسداری اور پابندیوں کے خاتمے کے لیے اسٹریٹجک اقدام کے قانون کے تحت ایٹمی سمجھوتے کے تحت بعض رضاکارانہ اقدامات کو روک دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ پابندیاں منسوخ ہونے اور ایران کو ایٹمی سمجھوتے کے فوائد حاصل ہونے کی صورت میں وہ ایٹمی سمجھوتے پر مکمل عمل درآمد شروع کر دے گا۔ ویانا میں ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان مذاکرات جمعے کو بھی جاری ہیں، اور طے پایا ہے کہ دو طرفہ اور کثیر جانبہ سطح پر تکنیکی مسائل پر مذاکرات کیے جائیں گے۔ ویانا میں ایران اور 4+1 گروپ یعنی برطانیہ، فرانس، روس، چین اور جرمنی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے وفد کے درمیان مذاکرات بدستور جاری ہیں، جبکہ جمعے کے روز دو طرفہ اور چند جانبہ سطح پر تکنیکی مسائل پر مذاکرات کیے جائیں گے۔ جمعرات کو بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے تشکیل پانے والے اجلاس کے بعد طے پایا ہے کہ پابندیوں کے خاتمے اور جوہری مسائل سے متعلق ماہرین کی سطح پر مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا، اور پھر دونوں گروپوں کے مذاکرات کے نتائج سے مشترکہ کمیشن کو باخبر کیا جائے گا۔ دوسری جانب ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے ویانا میں روس اور چین کے وفود کے سربراہوں اور یورپی یونین کے خارجہ امور کے نائب سربراہ انریکا مورا سے گفتگو کی ہے۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایران میں یورینیم کی 60% افزودگی کا عمل شروع کیے جانے کے بارے میں کہا ہے کہ ایران کی جانب سے یہ اقدام ایٹمی معاہدے کی شق نمبر 26 اور 36 کے مطابق کیا گیا ہے، جس کا مقصد طبی شعبے میں ملکی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے کہا ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور ایرانی فوج دشمنوں کی ہر طرح کی جارحیت و دھمکی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل آمادہ ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل حسین باقری نے جمعے کے روز ایرانی فوج کے قومی دن کی مناسبت سے اسلامی جمہوریہ ایران کے آرمی چیف میجر جنرل سید عبدالرحیم موسوی کے نام مبارکباد کے اپنے پیغام میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور ایران کی فوج کو ملک کی سلامتی اور ایرانی عوام میں پائے جانے والے غیر معمولی احساس تحفظ و سکون کا ضامن قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی اور ایرانی فوج دشمنوں کی ہر طرح کی جارحیت و دھمکی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل آمادہ ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل حسین باقری کے پیغام میں آیا ہے کہ ملک کی آزادی اور عرضی سالمیت کے دفاع کے مختلف شعبوں میں وفادار و فداکار فوج کی قابل فخر کارکردگی اور انقلاب مخالف مسلح عناصر اور اسی طرح ایران کو لاحق خطرات کے مقابلے، خاص طور سے مقدس 8 سالہ دفاع کے دور اور اس کے بعد کے برسوں میں مختلف شعبوں میں مسلح افواج کا کارنامہ ایک گراں قدر راہکشا سرمایہ اور خدمت کی مشتاق نسلوں کے لیے ایک الہام بخش ذریعہ ہے۔ ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کے سرحدی سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر نے اعلان کیا ہے کہ سراوان کے سرحدی علاقے میں 2 سرحدی سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ ایران کے جنوب مشرق میں واقع صوبے سیستان و بلوچستان کے سرحدی سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر نے اعلان کیا ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کے اپنے مشن کے دوران 2 سرحدی سیکیورٹی اہلکار، فرسٹ لیفٹیننٹ سید ابوالفضل ہاشمی اور تھرڈ لیفٹیننٹ محمد نصیری شہید ہو گئے ہیں۔ ان دونوں سرحدی سیکیورٹی اہلکاروں کا تعلق اسی صوبے سیستان و بلوچستان سے تھا۔ صوبے سیستان و بلوچستان کے سرحدی سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر نے اعلان کیا ہے کہ ان دونوں سرحدی سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت اور حملہوروں کے بارے میں تفصیلات کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ یمن کے صوبہ معرب میں مستعفی و مفرور یمنی صدر منصور ہادی جارے سعودی اتحاد اور حزب الاصلاح کے ایجنٹوں اور کرائے کے فوجوں کے درمیان ہی شدید جھڑپ میں شروع ہو گئی ہیں اور اس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ المیادین ٹی وی نے عسکری ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ منصور ہادی، سعودی اتحاد اور حزب اصلاح کے جنگجوؤں کے درمیان معرب میں شدید جھڑپوں کے دوران متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ صوبہ معرب کے انفارمیشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ حزب الاصلاح کے عناصر بجلی گھر کو ایندھن فراہم نہیں کر رہے ہیں اور اس کام کو انجام دینے کی توانائی ہی نہیں رکھتے ہیں، جبکہ لوگوں کو ماہ مبارک رمضان میں شدید گرمی کا سامنا ہے اور روزے داروں کو سخت مشکلات و پریشانیوں کا سامنا ہے۔ حزب الاصلاح کے زرخرید جنگجو نے شہر کے اندر جانے والی مشرقی معرب میں واقع سافر آئل پمپنگ اسٹیشن کی سپلائی لائن کاٹتی ہے اور وہ ایندھن کے حامل ٹینکروں کو بھی شہر میں داخل نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ ایران کی فٹ بال ٹیم استقلال نے ایشین چیمپئنز لیگ کے اپنے پہلے میچ میں سعودی عرب کی الاہلی ٹیم کو 2 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دے دی ہے۔ ایران کی استقلال ٹیم نے ایشین چیمپئنز لیگ کے گروپ سی میں اپنا پہلا میچ سعودی عرب کی ٹیم الاہلی کے ساتھ کھیلتے ہوئے 2 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دے دی۔ یہ میچ جدہ میں ملک عبداللہ اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ پہلا گول ایران کے کھلاڑی فرشید اسماعیلی نے 6ویں منٹ میں کیا، جبکہ محمد نادری نے 55ویں منٹ میں دوسرا گول، مہدی قائدی نے 67ویں اور 66ویں منٹ میں تیسرا اور چوتھا گول، اور 89ویں منٹ میں شیخ دیاباتا نے 5واں گول اسکور کیا۔ اس کھیل کے ریفری اردن کے احمد فیصل تھے۔ اس لیگ میچز میں ایران کی استقلال ٹیم اپنا دوسرا میچ قطر کی الدہیل کے ساتھ اتوار کو کھیلے گی۔ اے ایف سی چیمپئن لیگ کے گروپ سی کے میچوں کی میزبانی سعودی عرب ایک ایسے وقت کر رہا ہے جب ریاض اور جدہ کے حساس مراکز پر یمنی فوج کے ہوائی حملے جاری ہیں، لیکن اس کے باوجود سعودی عرب یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے یہاں سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکی ریاست انڈیانا کے شہر انڈیانا میں ایک عمارت میں ہونے والی فائرنگ میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی ریاست انڈیانا میں فائرنگ کے واقعے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق انڈیانا کے بین الاقوامی ایئرپورٹ کے قریب ایک عمارت میں ہونے والی فائرنگ میں 14 افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ انڈیانا پولیس کے ترجمان نے کہا ہے کہ اس واقعے میں جانی نقصان زیادہ ہوا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ گلشن نقوی کی زبانی عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب آپ کی خدمت میں ایک انٹرویو پیش کرتے ہیں۔ سامعین، جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا، آسٹریا کے شہر ویانا میں ایران اور گروپ 4+1 کے درمیان ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اسی تناظر میں ہمارے ساتھی محمد مہدی شرافت نے ہندوستان کے سینئر صحافی اور بین الاقوامی امور کے ماہر محمد احمد کاظمی سے انٹرویو کیا ہے، سماعت فرمائے۔
امریکہ ایٹمی معاہدے میں واپس تو آنا چاہتا ہے، لیکن پابندیوں کو ایک ساتھ ختم کرنے کا کوئی اندیا نہیں دے رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ امریکی پابندیاں ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی بھی ہے، اور ایٹمی معاہدے کی توثیق کے لیے سلامتی کونسل کی جو قرارداد 22-31 پاس ہوئی تھی اس کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے، تو معاہدے کی خلاف ورزی جاری رکھتے ہوئے امریکہ کی واپسی ممکن کیسے ہے؟
اصل میں ان کے دماغوں میں یہ ایک بات بیٹھی ہے کہ ہم ایک بڑے ملک ہیں، ہم زیادہ طاقتور ملک ہیں، اور ہم ہر غیر قانونی کام کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا کے ہر ملک میں وہ کوشش یہ کرتے ہیں، جیسے جسے ہنڈا کہا جاتا ہے، جو طاقت کے زوم میں ہر کام کو اپنے قانون کے حد میں بتانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ایران نے اب تک کئی موقعوں پر خود، جب معاہدے کے سلسلے میں مذاکرات ہوئے، کئی سال چلے، اور اس میں ایران کے ڈپلومیٹس نے پوری اس جو 5+1 جس میں کہا جا رہا تھا، وہ سارے ملکوں کو ایک طرح سے تھکا دیا، اور آخر میں وہ معاہدہ ایسا ہوا جس ایران کے فائدے میں ہو سکتا ہے اور ہو سکتا تھا۔ تو اب انہیں اب تک بھی اس بات پر یقین نہیں آ رہا کہ انٹرنیشنل قانون پر ہمیں کوئی پابند کر سکتا ہے۔ یہ اب 20% سے 60% جو ایران نے نیوکلیئر یورینیم افزودگی کا سلسلہ بڑھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے بارگیننگ چپ بھی ہے، اور وہ ایک طرح کا جواب بھی ہے جو ناتانز میں جو حملہ کیا گیا ہے، سائبر حملہ۔ اس سے بہتر جواب میں نہیں سمجھتا کہ کچھ ہو سکتا تھا۔ اور اب جو ایران پہ دباؤ کی بات وہ کہنا چاہتے تھے، اب سے پہلے دباؤ کی پولیٹکس کر رہے تھے، اب میں سمجھتا ہوں کہ ایران ان کے اوپر حاوی آ گیا ہے اور ایران نے دباؤ بڑھا دیا ہے۔ تو اب اس دباؤ کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کچھ سنجیدگی سے غور کرے گا، اور شاید وہ اپنی کچھ شرطیں کم کر لے۔
کاظمی صاحب، بہرحال یہ بات تو اب واضح ہوتی جا رہی ہے کہ یورپی فریق ویانا مذاکرات کو طول دینا چاہتا ہے، اس لیے کہ ایجنڈا معاہدے میں امریکہ کی واپسی ہے۔ اس کے لیے بہت آسان سا نسخہ ایران نے دیا تھا کہ جس طرح امریکہ نے اعلان کیا ہے معاہدے سے نکلنے کے لیے، اسی طرح واپسی کا اعلان کرے اور ساری پابندیاں ختم کر دے۔ تو یہ جو آسان سا راستہ ہے، اس کو اختیار کرنے کے بجائے جو طول دیا جا رہا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟
دیکھیے، بنیادی طور پر یورپی ملک امریکہ کے زیادہ نزدیک ہیں، اور امریکن جو پروجیکٹ ہوتا ہے، جو امریکہ کا جو مقصد ہوتا ہے، اس کو حاصل کرانے میں وہ مددگار کے طور پر ہر جگہ کام کرتے ہیں، چاہے وہ مڈل ایسٹ والا معاملہ ہو، اسرائیل فلسطین والا، یا کہیں بھی۔ تو یہ ایک طرح سے گڈ بوائے بیڈ بوائے والی سی پالیسی ہے کہ ایک انسان کی یا ایک ملک کی امیج ذرا زیادہ خراب ہو، باقی کچھ ملک ہمدرد اپنے آپ کو ظاہر کریں، لیکن سب کا مقصد ہے وہی جو ایران کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جغرافیائی طور پر یورپی ملک چونکہ ایران کے نزدیک ہیں، اور ایران سے تیل یا گیس یا اور دوسرے کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ایک عجیب غیر معمولی سی حالت میں، پیچیدگی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کیا امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں اس کے لیے کام کریں، یا اپنے انٹرسٹ ہیں اس کے لیے کام کریں، اور کون وہ ایسے لیڈرز ہوں یورپ کے جو مضبوطی سے یہ کہہ سکیں کہ ہم صرف اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کام کریں گے، امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کام نہیں کریں گے۔ وہ مضبوطی کہیں نظر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے یہ کھل کر کے جو واقعاً حق بات ہے اس پر وہ اتنی مضبوطی سے کام نہیں کر پا رہے۔ جو بات رہبر معظم آیت اللہ خامنائی کہہ رہے ہیں وہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے اس وقت بھی جب نیوکلیئر سمجھوتے پر بات ہو رہی تھی، उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हमें भरोसा नहीं है इन पर, लेकिन फिर भी अगर हुकूमत चाहती है तो बात कर ले। बाद में जब अमरीका इस माहदे से बाहर हुआ तब भी रहबरे मौजम ने अपनी वो बात याद दिलाई थी कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये इस वक्त जो एक मजबूती ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम ने 60% तक अफजूदगी तक बात पहुंची है, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि अब प्रेशर बिल्डअप होगा और शायद ईरान के वो हकूक वापस मिल सकें जो मिलने चाहिए उस एग्रीमेंट के तहत।
एक सवाल हम आपसे और करना चाहेंगे, ये 60% जो अफजूदगी का ऐलान ईरान ने किया है इस पर अमरीका और यूरोप ने तशवीश जाहिर की है। मेरा सवाल यह है कि ये जो 60% अफजूदगी हो या पेशरफ्ता सेंट्रीफ्यूज मशीनों की तंसीब हो, ये सारे इकदाम ईरान के जवाबी इकदाम हैं जिसका हक ईरान को एटमी मुआहदे की शिक नंबर 26 और 36 में दिया गया है। इस दौरान नतंज की एटमी तंसीबात में इसराइल तखरीबकारी का इकदाम करता है और यह तखरीबकारी इतनी खतरनाक थी कि इससे एटमी ताबकारी भी फैल सकती थी और ईरान की जितनी भी एटमी तंसीबात हैं सब IAEA की निगरानी में काम कर रही हैं। तो अमेरिका और यूरोप ने इसराइल की इस एटमी दहशतगर्दी की तो मजम्मत नहीं की, लेकिन ईरान के जवाबी एकदम पर तशवीश जरूर जाहिर की जो ईरान का कानूनी हक है और कानून के दायरे में ईरान ने वो फैसला किया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, मुसलसल ये दोगलापन तो इन मुल्कों में है और ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि बंद कमरे में ये आपस में तय करते हैं अपना अपना रोल कि आपको ये करना है मुझे ये करना है, और ईरान को इसके साथ हम जब बैठेंगे तो उनकी जैसी बात करेंगे लेकिन काम हमें वही करना है जो हम आपस में तय कर लेंगे। ये बिल्कुल वाजे है, अगर ये वाकई इंटरनेशनल कानून पर या समझौते पर या जो अखलाकी इकदार हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की उसका अगर वो ख्याल करते और ईरान के साथ वाकई बैठ करके हालात को मामूल पर लाने की इनकी असल हकीकी नीयत होती तो ये उसी वक्त नतांज वाले जो तकरीबी काम हुआ साइबर अटैक के जरिए उस पर उन्हें फौरन तंबीह करनी चाहिए थी, तनकीद करनी चाहिए थी, कंडम करना चाहिए था। ना करना इस बात का सबूत है कि ये खुद आपस में मिले हुए हैं और ईरान को किसी भी तरह से कमजोर करना चाहते हैं। बाद में बयान देते रहिए, अब जब 60% हो गया तो अब इनको लगता है कि शायद अब हमें बोलना चाहिए, लेकिन वो जो दोगलापन है या आपस में मिलकर के कोऑर्डिनेट करके ईरान के खिलाफ माहौल बनाने का जो एक तरीका है वो अपनाते रहें। जब ईरान अपनी जगह टेक्नोलॉजी में न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में इतनी अपनी सलाहियत रखता है कि वो उसने एक दिन में फैसला किया और 20% से 60% तक बढ़ा दिया, तो इसके बाद मैं फिर वही कह रहा हूं कि इसी से जो हकीकी तरक्की है वही दबाव बना पाएगी। अखलाकी या इंटरनेशनल कानून या इन सब के कितने हवाले आप देते रहिए, ये सुनने वाले नहीं है, ये सुधरने वाले भी नहीं।
सामिन, अभी आप अहमद काजमी की गुफ्तगु जो हमारे साथी शराफत मेहदी से अंजाम पाई है समात फरमा रहे थे, और जैसा कि खबरों में भी आपने सुना वियना में ईरान और ग्रुप 4+1 के दरमियान मुजाकरात जुमे को भी जारी हैं और तय पाया है कि दो तरफा तौर और कसीर जानब सतह पर तकनीकी मसाइल पर मुजाकरात किए जाएंगे। वियना में ईरान और 4+1 ग्रुप यानी बरतानिया, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी और इस्लामी जमहूरी ईरान के वफद के दरमियान मुजाकरात बदस्तूर जारी हैं, जबकि जुमे के रोज दो तरफा और चंद जानबा सतह पर तकनीकी मसाइल पर मुजाकरात किए गए। जुमरात को बैन अवकामी एटमी माहदे के मुश्तरका कमीशन के तश्कील पाने वाले इजलास के बाद तय पाया था कि पाबंदियों के खात्मे और जौहरी मसाइल से मुतालिक बाहरीन की सतह पर मुजाकरात का सिलसिला जारी रहेगा और फिर दोनों ग्रुप के मुजाकरात के नतीजे से मुश्तरका कमीशन को बाखबर किया जाएगा। दूसरी जानब ईरान के नायब वजीर खारजा और सीनियर एटमी मुजाकरातकार सैयद अब्बास इराकची ने वियना में रूस और चीन के वफूद के सरबराहों और यूरोपीय यूनियन के खारजा अमूर के नायब सरबराह से गुफ्तगू की है। नायब ईरानी वजीर खारजा ने ईरान में यूरेनियम की 60% अफसूदगी का अमल शुरू किए जाने के बारे में कहा कि ईरान की जानब से यह इकदाम एटमी माहदे की शिक नंबर 26 और 36 के मुताबिक किया गया है जिसका मकसद तिब्बी शोबे में मुल्क की जरूरियात को पूरा करना है। और सामने इसी के साथ ही آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نُور خَا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر خوانن دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر خوانن دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا ز سر سینہ اش جامی ألم نشرح لك بلخا زسر سنا أشجامي ألم نشرح لك بلخا زميرا جش چمی پرسی کہ سبحان الذي اسرا زميرا جش چمی پرسی کہ سبحان الذي اسرا وصلى الله على نور كذو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا.
عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 27 فروردین 3 رمضان المبارک اور 16 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چار سو 465 قبل مسیح میں تخت جمشید شہر کو ایران کا دارالحکومت قرار دیا گیا. اردشیر اول جب اپنے باپ کی جگہ ایران کا بادشاہ بنا تو اس نے 465 قبل مسیح میں اپریل کے نصف میں تخت جمشید کو ایران کا اول دارالحکومت یعنی دارالحکومت شاہان بنانے کا فیصلہ کیا. اسی دن یہ اعلان بھی کیا گیا کہ شوش شہر بدستور سرکاری دفاتر اور سرکاری کام کاج کا دارالحکومت رہے گا, اور موسم گرما میں ملازمین حمدان جا کر اپنا کام کر سکتے ہیں. اسی لیے یونانی مورخین نے ہخامنشیوں کے دور کے ایران کو ایسا ملک لکھا ہے جس کے 3 دارالحکومت تھے. تخت جمشید کی تعمیر میں 51 سال کا عرصہ لگا تھا, اور ایک بار سکندر اعظم نے اس کی عمارت کو آگ لگا دی تھی. تخت جمشید کی عمارت فن تعمیر اور وسعت کے لحاظ سے قبل مسیح کے زمانے کی اہم ترین عمارت شمار ہوتی ہے. قابل ذکر ہے کہ یونان کے قدیم مورخین نے تخت جمشید کا نام پرسپولس بتایا ہے. تین رمضان المبارک 413 ہجری قمری کو شیخ مفید کے لقب سے معروف عظیم مسلمان عالم فقہ اور علم کلام کے ماہر محمد بن نعمان نے وفات پائی. شیخ مفید سے قبل علم کلام صرف کتاب کی تصنیف و تالیف تک محدود تھا, لیکن انہوں نے علم کلام اور فقہ کے بنیادی اصولوں سے استفادہ کرتے ہوئے استدلال اور بحث و گفتگو کا سلسلہ شروع کیا اور ان علوم کی ترویج کی. شیخ مفید بہت روشن خیال اور اعلیٰ استعداد کے حامل تھے. شیخ مفید نے فقہ, اصول فقہ اور کلام کے موضوع پر بہت سی کتابیں تحریر کی ہیں جن کی تعداد تقریباً 200 ہے. سولہ اپریل سن 1853 عیسوی کو بر صغیر میں پہلی بار ریل گاڑی چلی. 1843 میں برطانیہ کے ایک ماہر انجینئر جی ٹی کلارک کو ہندوستان میں ریلوے کے آغاز کے سلسلے میں بنیادی کام کے لیے بمبئی بھیجا گیا, لیکن ان کی تیار کردہ اسکیم ہندوستانی فوج کی کمیٹی نے مسترد کر دی. اسی دوران گریٹ انڈین پیننسولا ریلوے فاک لینڈ کے نام سے ایک پروجیکٹ پر کام شروع ہوا. 16 اپریل 1853 کے دن بمبئی میں عام تعطیل کی گئی, اور اس دن سپہر 3:30 پر ریل گاڑی بمبئی کے اسٹیشن سے 21 میل کے فاصلے پر واقع تھانہ اسٹیشن کے لیے روانہ ہوئی. ریل گاڑی کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی. اس ریل گاڑی نے یہ سفر 57 منٹ میں طے کیا. 16 اپریل 1889 عیسوی کو دنیا کے مشہور مزاحیہ اداکار اور فلم ساز چارلی چیپلن لندن کے نواحی علاقے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 5 برس کی عمر میں تھیٹر میں کام کرنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ مشہور ہوتے چلے گئے۔ چارلی چیپلن اگرچہ اپنے فن میں اپنے دور کی نابغہ شخصیت تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ مغربی سینما کی اوریاں ثقافت سے دوری اختیار کی، ہمیشہ بامقصد فلمیں بنائیں اور دیکھنے والوں کو کوئی نہ کوئی پیغام دینے کی کوشش کی۔ چارلی چیپلن کا 1977 میں ایسے وقت میں انتقال ہوا جب ان کی شہرت عروج پر تھی۔16 اپریل 1948 عیسوی کو مسلح صہیونیوں نے فلسطین میں برطانوی فوجیوں کے کیمپ پر حملہ کر کے 90 فلسطینیوں کو قتل اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ یہ فلسطینی برطانوی فوجی کیمپ میں پناہ گزین تھے۔ یہ المیہ ایسے وقت رونما ہوا جب ایک طرف برطانوی فوجی فلسطین سے واپس اپنے وطن جانے کی تیاری کر رہے تھے اور دوسری طرف صہیونیوں نے غیر قانونی صہیونی حکومت کی تشکیل کے مقصد کے پیش نظر بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام پر مبنی اپنی کاروائیوں میں شدت پیدا کر دی تھی۔ فلسطینی مسلمانوں کے خلاف انگریزوں اور صہیونیوں کی ملی بھگت کا نتیجہ فلسطینیوں کے قتل عام، ان کی جلاوطنی اور ایک ماہ بعد یعنی 14 مئی 1948 کو قدس کی غاصب حکومت کے قیام کے اعلان کی صورت میں برآمد ہوا۔16 اپریل 1997 کو مکہ مکرمہ سے 10 کلومیٹر دور منا میں ایک گیس سلنڈر پھٹنے سے زبردست آگ بھڑک اٹھی، جس میں 343 حجاج جاں بحق جبکہ 1290 زخمی ہو گئے۔ اس کے علاوہ 70 خیمے جل کر راکھ ہو گئے۔ 1975 کے بعد منا میں آگ لگنے کا یہ دوسرا بڑا واقعہ تھا۔ 1975 میں ہونے والی آتش زدگی میں ہزاروں حجاج کرام جاں بحق اور کئی ہزار زخمی ہو گئے تھے۔ اس طرح کے واقعات کے بعد سعودی حکومت سرزمین منا میں آگ سے محفوظ رہنے والے خیمے لگانے پر مجبور ہوئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام جو ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ہے، نور رمضان۔
نور رمضان، 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 نور رمضان۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نماز اور قرآن، سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے، ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔
سامعین، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام نور رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
بل نحيي رمضان، هيا يا خلان، بل نحيي رمضان، واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين،
لكي يقوى اليقين
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات
مع صدق النيات تنجو يوم الدين
تنجو يوم الدين هيا يا خلان بل نحيي رمضان هيا يا خلان بل نحيي رمضان واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين أن يقوى اليقين
بادر بالسخاء في شهر العطاء
بادر بالسخاء في شهر العطاء
بادر بالسخاء في شهر العطاء بادر بالسخاء في شهر العطاء واسلك بالصفاء واسلك بالصفاء نهج العابدين
نهج العابدين هيا يا خلان بل نحيي رمضان هيا يا خلان بل نحيي
سامعین انسان کی زندگی میں جو خاص موقع پیش آتا ہے اسے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے ماہ رمضان المبارک بھی ایک خاص موقع ہے ایک ایسا موقع کہ جو رحمت و فضل الہی کی جانب دعوت دینے والا ہے ایک ایسا موقع اور وقت کے جس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اگر بندگان خدا ماہ رمضان کی برکتوں اور حقیقتوں کو درک کر لیتے تو آرزو کرتے کہ اے کاش ماہ رمضان پورے سال ہوتا اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ آسمان کے در شب اول رمضان میں کھل جاتے ہیں اور اس مہینے کی آخری رات تک بند نہیں کیے جاتے
سمین ماہ مبارک رمضان قرآن سے مانوس ہونے اور قرآن سے فکری و عملی استفادے اور اپنی شناخت کا مہینہ ہے قرآن دلوں کی بہار اور ماہ رمضان قرآن کی بہار ہے جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے ایک بہار اور قرآن کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے
قرآن کریم اور معصومین علیہ السلام کی احادیث میں قرآن کی حقیقت کو نور شفا حق و حقیقت ہدایت و فرقان جیسے اوصاف سے مزین کیا گیا ہے اور ایک جملے میں قرآن کو تمام فضائل اور خوبیوں کا حامل بتایا گیا ہے اسی سبب سے قرآن سے انس در حقیقت نور سے انس اور حق و حقیقت اور ہدایت سے انس اور مانوس ہونا ہے انس زیادہ تر دائمی رابطے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے انسان کسی شے سے مسلسل رابطے کے نتیجے میں اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کا انیس و مونس ہو جاتا ہے اسے خود سے دور کرنا نہیں چاہتا اور پھر وہ اس کے ہمراہ ایسا آرام و سکون محسوس کرنے لگتا ہے کہ جو اسے دوسری چیز میں نہیں ملتا
سامعین انس کا لازمہ یہ ہے کہ کسی چیز کی شناخت کے بعد انسان اس سے مسلسل رابطے میں رہے قرآن سے رابطہ اور اس کے ہمراہ ہونا بھی قرآن کی شناخت کا باعث بنتا ہے اور قرآن کی شناخت بھی انسان میں سکون و آرام بخشنے والا رابطہ پیدا کرتی ہے اور یہ آرام و سکون اور اطمینان ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہونے اور اس سے مانوس ہونے کا باعث بنتا ہے واضح سی بات ہے کہ قرآن سے انسیت کا مفہوم صرف اس کی قرآت اور تلاوت ہی نہیں ہے کیونکہ قرآن کے ساتھ رہنے کی عادت ڈالنا قرآن کا ہمدم ہونا اور اس سے آرام و سکون اور اطمینان حاصل ہونا صرف قرآت قرآن سے حاصل نہیں ہوتا ہے اگرچہ قرآن کی قرآت اس مقصد کے حصول میں بے اثر نہیں ہے اور پہلے قدم کے طور پر اس کی بہت اہمیت ہے اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن سے مانوس ہونے کے معنی قرآن کو سیکھنا اس کی تلاوت کرنا قرآن کو سمجھنا اور آخر میں اس پر عمل کرنا ہے بنابراین
قرآن سے مسلسل وابستگی کا سلسلہ اس وقت تک عملی جامہ نہیں پہنتا جب تک انسان کے رویے میں تبدیلی رونما نہ ہو۔ یہی سبب ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، کتاب ارشاد و ہدایت کے طور پر، اس کے بارے میں اور اس سے انس کے بارے میں ہمیشہ بیان ہوتا ہے۔
سامعین، شریعت اسلام میں روزے کی چار قسمیں ہیں۔ واجب روزے جیسے ماہ مبارک رمضان کے روزے، مستحب روزے جیسے ماہ رجب اور شعبان کے روزے، مکروہ روزے جیسے عاشورہ کا روزہ، حرام روزے جیسے عید فطر اور عید قربان کے روزے۔ اس امر کے پیش نظر کہ ان دنوں ماہ مبارک رمضان کے ایام ہیں اور روزہ اس مہینے میں واجب ہے، اس لیے ہم ان واجب روزوں کا شمار کریں گے کہ جن کو شریعت مقدس اسلام میں واجب قرار دیا گیا ہے اور جن کو ان کے وقت میں ہی انجام دینا چاہیے، اور وہ روزے عبارت ہیں ماہ مبارک رمضان کے روزے، قضا روزے، کفارے کے روزے، والدین کے قضا روزے، اور وہ مستحب روزے کے جو نذر و عہد و قسم کے سبب واجب ہوئے ہیں، ایام اعتکاف کے تیسرے دن کا روزہ، اور حج تمتع میں قربانی کے بدلے کا روزہ۔
سامعین، روزے رکھنے کی ضرورت یا افراد کے کاندھوں سے اس فرض کو اٹھا لیے جانے کی ضرورت کی بحث میں بنیادی نکات کا ذکر کرنا اہمیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر، جو شخص یہ جانتا ہے کہ روزہ اس کے لیے مضر یا نقصان دہ ہے تو اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر وہ رکھے تو صحیح نہیں بلکہ حرام بھی ہے، خواہ یہ یقین اور خوف اس کو اپنے ذاتی تجربے سے حاصل ہوا ہو یا حاذق اور امین ڈاکٹر کے کہنے سے یا کسی اور معقول وجہ سے اسے ضرر کا ڈر حاصل ہو جائے تو اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔
سامعین، روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہونے یا بیماری پیدا ہونے اور اس میں شدت آنے کی تاثیر کا معیار کیا ہے؟ روزہ دار کی اپنی بارے میں تشخیص خود اس سے متعلق ہوتی ہے۔ اس بنا پر اگر ایک طبیب یہ کہے کہ تمہارے لیے روزہ نقصان دہ ہے، لیکن وہ اگر جانتا ہے کہ روزہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے تو اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ جو اطباء مریضوں کو نقصان پہنچنے کے باعث روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں تو ان کی یہ بات اس صورت میں معتبر ہے کہ جب قابل اطمینان ہو یا نقصان کے خوف کا باعث ہو، اور اگر ایسا نہ ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔
سامعین، سورہ مبارکہ غافر کی آیت 60 میں خداوند عالم نے صراحت سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو بھی اسے پکارے گا وہ جواب دے گا، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا، اور یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اگر انسان یاد خدا کے ذریعے اپنے دل اور اپنے وجود کو معطر اور مزین کرے تو بلا شبہ اسے اجابت الہی میسر ہوگی۔ کوئی بھی دعا غیر مقبول یا بے اثر نہیں ہوتی۔ بقول شاعر، یہ اور بات کہ باب اثر کھلے نہ کھلے، کوئی دعا مجھے بے اثر نہیں لگتی۔ استجابت دعا یا دعا کی قبولیت کے لیے خاص نیت اور پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنا ضروری ہے۔
اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير۔
سامعین، ہم کس طرح سے خدا کو پکارے؟ ہم اب اور بندے ہیں، اور وہ رب اور معبود ہے اور تمام عالمین کا خالق ہے، لہٰذا جو کوئی بھی اس کی عبادت سے روگردانی کرے گا وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جو عبادت جہنم کے خوف سے کی جائے وہ غلاموں کی عبادت ہے، اور اگر جنت کے شوق میں ہو اور آخرت کی پاداشوں کے لیے ہو تو یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ لیکن ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو خداوند عالم کے شکر و سپاس کے لیے اس کی عبادت کرتا ہے، اور اس کی یہ عبادت نہ جنت کے شوق میں ہوتی ہے اور نہ ہی جہنم کے خوف سے، بلکہ خدا کو لائق عبادت جان کر انجام دی جاتی ہے۔ تو یہ حقیقی عبادت اور حریت پسندوں کی عبادت ہے۔
سامعین، ماہ مبارک رمضان کی کچھ مخصوص دعائیں ہیں جو عظیم دینی ہستیوں اور بندگان الہی کے توسط سے ہم تک پہنچی ہیں۔ ان میں سے کچھ وہ دعائیں ہیں جو ہر واجب نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ تو آئیے ہر نماز کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرح دست دعا بلند کریں اور خداوند عالم سے خوبیوں اور نیکیوں کو طلب کریں۔ بار الہ، اس سال اور آئندہ پوری زندگی مجھے اپنے بیت الحرام کعبے کے حج کی توفیق فرما، جب تک تو مجھے زندہ رکھے اپنی طرف سے آسانی، آرام اور وسعت رزق نصیب فرما، مجھے ان بزرگی و کرامت والے مقامات اور مقدس پاکیزہ مزارات اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبز گنبد کی زیارت کرنے سے محروم نہ رکھ، ان پر اور ان کی آل پر تیری رحمت ہو، اور دنیا و آخرت سے متعلق میری تمام حاجات پوری فرما دے۔ اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، شب قدر میں تو جو یقینی امور طے فرماتا ہے اور جو محکم فیصلے کرتا ہے کہ جن میں کسی قسم کی رد و بدل نہیں ہوتی، ان میں میرا نام اپنے بیت اللہ کعبے کا حج کرنے والوں میں رکھ دے کہ جن کا حج تجھے منظور ہے اور ان کی صحیح مقبول ہے، ان کے گناہ بخشے گئے اور ان کی خطائیں مٹا دی گئی ہیں، اور اپنی قضاء و قدر میں میری عمر طولانی، میری روزی و رزق کشادہ فرما، اور مجھے ہر امانت اور ہر قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔
یا رب، تجھے اسی تیری رحمت کا واسطہ، غالب ہے سب پہ جو تیری قوت کا واسطہ، سرخم ہے جس سے اس تیری عزت کا واسطہ، افضل ہے سب سے جو تیری عظمت کا واسطہ، عمدن کیے ہوں یا کہ ہوئے سہو میں گناہ، جن کے سبب سے میری نجابت ہوئی تباہ، اے رب ذوالجلال تو کر لطف کی نگاہ، یا رب میں چاہتا ہوں تیری قرب میں پناہ، سچ ہے میرے گلے میں گناہوں کا توق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے۔
سامعین، اب سماعت فرمائیں ماہ مبارک رمضان کے تیسرے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ، وباعدني فيه من الصفوحة والتنبيه، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود أجودين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
معبود، آج کے دن مجھے ہوشیاری آگہی عطا فرما، مجھے ہر طرح کی ناسمجھی اور بے راہ روی سے بچا کے رکھ، اور مجھ کو ہر اس بھلائی میں سے حصہ دے جو آج تیری عطاؤں سے نازل ہو، اے سب سے زیادہ عطا کرنے والے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ تمام سامعین کی عبادتوں کی مقبولیت کی دعا کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
آیات کی رمجھن میں قرآن کی تلاوت ہے، کونین کی ہر ایک شے مصروف عبادت ہے، کرتی ہے فضا اعلان رمضان 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 ہے رحمان، رحمان 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 ہے رمضان، رمضان 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 ہے رحمان، رحمان 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 ہے رمضان۔ محراب سے منبر سے برکھا ہے درودوں کی، تسبیح خدا لب پر جاری ہے رسولوں کی، شاخوں پہ پرندے بھی دریاؤں کی موجیں بھی سجدے میں جھکا کے سر، مہتاب کی آنکھیں بھی کہتی ہے یا سبحان، رمضان 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 ہے رحمان، ایمان 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 ہے رمضان، رمضان 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 ہے رحمان، ایمان 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 ہے رمضان۔
عزیز سامعین، ابھی آپ رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام نور رمضان سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور سوشل میڈیا پر ایک مختصر نظر ڈالیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آغاز کریں گے ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ قدس کی سرخی سے، جس کا عنوان ہے ہم 90% تک بھی یورینیم کی افزودگی کر سکتے ہیں روحانی۔ ایران کے صدر روحانی نے کہا کہ ہمارے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ دشمن کو کب عقل آئے گی اور کب وہ قانون کی پابندی کرے گا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ امریکہ اور جے سی پی او کے رکن ملکوں کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ اگر امریکہ اور دیگر ممالک فوراً جے سی پی او اے میں واپس چلے جائیں تو ہم بھی تصدیق کے بعد اپنے وعدوں پر عمل درآمد شروع کر دیں گے۔ صدر مملکت نے کہا کہ امریکہ اور یورپ میں اس بات پر تشویش ظاہر کی جا رہی ہے کہ ہم نے یورینیم کی 60% افزودگی کا آغاز کر دیا ہے، اور ان میں سے کچھ ملکوں نے کہا ہے کہ 60% کا مطلب ایک جھٹکے میں 90% تک پہنچنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہی سمجھ لیں کہ ہم 90% افزودگی شروع کر دیتے ہیں، لیکن جو یہ سوچے جا رہا ہے کہ ہم ایٹم بم کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ سمیر رائے الیوم نے امریکی وزیر خارجہ کے دورے افغانستان کے بارے میں ایک خبر شائع کی ہے. اخبار لکھتا ہے، امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے جمعرات کو کابل کا غیر اعلانیہ دورہ کیا تاکہ افغانستان سے انخلا کے اعلان کے بعد افغانستان کو یہ یقین دلائیں کہ امریکہ اور عالمی برادری کی جانب سے تعاون جاری رہے گا. جو بائیڈن نے کہا کہ افغانستان میں امریکی اہداف غیر واضح ہیں. اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ 11 ستمبر کو افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلا ہو جائے گا، جو القاعدہ کی طرف سے امریکہ میں کیے جانے والے حملے کی 20ویں سالگرہ بھی ہے. خبروں کے مطابق بلنکن نے اشرف غنی کو یہ اطمینان دلایا کہ امریکی فوجیوں کی واپسی کے بعد افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا. انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ افغانستان کے سلسلے میں ہم پر کچھ ذمہ داریاں اور فرائض ہیں. سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے مسلح جتھوں کی اجازت نہیں، پرتشدد احتجاج سے ریاست کو دباؤ میں نہیں ڈالا جا سکتا، وزیراعظم عمران خان کی اس خبر کو نمایاں جگہ پر شائع کیا ہے. وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مطالبات کرنا ہر کسی کا حق ہے، مسلح جتھوں کو ملک کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، ریاست کے رٹ ہر صورت میں قائم کرے. جمعرات کو وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی وزراء اور حکومتی رہنماؤں کا اجلاس ہوا. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی، جبکہ شرکاء کو تحریک لبیک پر پابندی کے فیصلے پر اعتماد میں لیا گیا. اس موقع پر عمران خان کا کہنا تھا کہ مطالبات کرنا ہر کسی کا حق ہے، مگر پرتشدد احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی پرتشدد احتجاج کر کے ریاست کو دباؤ میں لایا جا سکتا ہے، کسی کو امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. وزیراعظم نے وزیر داخلہ شیخ رشید اور وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کو صورتحال پر قوم کو اعتماد میں لینے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو تمام صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے پریس کانفرنسز کریں. روزنامہ کشمیر عظمیٰ نے خبر لگائی ہے، قیام امن 5 اگست 2019 کے فیصلے کی منسوخی سے مشروط. مسعودی حسنین مسعودی نے یہ واضح کیا ہے کہ پی اے جی ڈی اپنے ایجنڈے پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور کشمیر میں خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے یہاں سب کچھ قبول کیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ لوگ سڑکوں پر نہیں آتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اور یہاں امن ہے اور لوگوں نے ہر ایک چیز کو قبول کر لیا ہے. جسٹس مسعودی نے کہا کہ ہر روز یہاں جنگجوؤں اور فورسز کے درمیان جھڑپوں کے بارے میں سنتے ہیں تو وہ کیا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یقین ہے کہ امن اس خطے میں اس وقت تک قائم نہیں ہوگا جب تک 5 اگست 2019 کے فیصلے کو منسوخ نہیں کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد مرکزی سرکار نے کیا حاصل کیا. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں 1953 سے پہلے کی پوزیشن کو بحال کرنے کے لیے نیشنل کانفرنس کی واضح پوزیشن ہے اور ہم اس کے حق میں ہیں. سامعین، تسنیم نیوز ایجنسی نے خبر لگائی ہے، تھکا دینے والے مذاکرات کیوں ایران کے لیے نقصان دہ ہیں. بین الاقوامی امور کے ماہر فواد ایزدی نے ایک تجزیاتی مقالے میں اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ ایران کے لیے کیوں تھکا دینے والے مذاکرات نقصان دہ ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اس طرح کے مذاکرات کو جاری رکھے، کیونکہ اس طرح سے امریکہ کی جانب سے وعدوں پر عمل درآمد میں تاخیر کا موقع ملے گا. اسی طرح امریکی ایران کی دفاعی میزائلی اور خارجہ پالیسی کے شعبے میں کچھ خواہشات رکھتے ہیں اور اب ان کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ ان شعبوں میں اپنی بات منوانے کا مذاکرات ہی ایک طریقہ ہے. مذاکرات کی طوالت امریکی مقاصد کی تکمیل میں معاون ثابت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ امریکہ کے اندر اور کانگریس میں بائیڈن کے مسائل بھی قابل توجہ ہیں. مذاکرات کی طوالت سے انہیں اندرونی طور پر معاملات طے کرنے کا موقع ملے گا. ایران میں انتخابات بھی اہم ہیں، کیونکہ کچھ ڈیموکریٹ انتخابات کو متاثر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. سامعین، البراسا نیوز ایجنسی نے اربیل کے بارے میں خبر لگائی ہے، اربیل کی حکومت ایجنٹ ہے، غداری کے الزام میں اس پر مقدمہ چلایا جائے. عراق کی رکن پارلیمان، عراق کے رکن پارلیمنٹ حسن سالم نے عراقی کردستان کی مقامی حکومت پر غداری کا الزام عائد کرتے ہوئے بغداد حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس کے خلاف مقدمہ چلایا جائے. سالم نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ عراقی کردستان کی مقامی حکومت غدار اور اسرائیل کی ایجنٹ ہے، کیونکہ اس نے موساد کو سینٹر بنانے کی اجازت دی تاکہ وہ جاسوسی کر سکے، قتل کرے اور بارودی سرنگیں لگائے۔ انہوں نے سیونی حکومت کے ساتھ تعاون، قتل اور دھماکوں میں مدد اور تیل کی بڑی مقدار سیونی حکومت کو دینے کے الزام میں عراقی کردستان کی حکومت پر غداری کا مقدمہ چلائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہزاروں عراقیوں کی جان لینے والی اس سازش کے سلسلے میں خاموشی صحیح نہیں ہے اور حکومت بغداد کا یہ فرض ہے کہ وہ شمالی عراق کو موساد اور اسرائیل کے جاسوسوں سے صاف کرنے کے لیے فوجی آپریشن شروع کرے۔ سامنے، اردو پوائنٹ نے تحریک لبیک پاکستان کے اثاثے ضبط کرنے کے احکامات جاری کرنے سے متعلق ایک خبر شائع کی ہے۔ اردو پوائنٹ لکھتا ہے، وفاقی حکومت نے کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے اثاثے ضبط کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ معتبر ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ نے پنجاب سمیت تمام صوبائی حکومتوں اور اداروں کو ہدایت کی ہے کہ کالعدم جماعت کے اثاثوں کی تفصیلات سے حکومت کو آگاہ کیا جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے رات گئے ٹی ایل پی کے کئی اثاثہ جات کو فریز کر دیا ہے۔ اسی طرح پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ اور انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹس کے مطابق کالعدم جماعت کے پاس بینکوں کے چند کھاتوں کے علاوہ اکاؤنٹس کے ریکارڈ دستیاب نہیں ہیں۔ اسی طرح آمدن اور اخراجات کا کوئی حساب دستیاب نہیں ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ٹی ایل پی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو جمع کروائی گئی اثاثہ جات اور اکاؤنٹس کی تفصیلات اور دیگر حسابات جماعت کے پاس موجود اثاثہ جات سے مختلف ہیں۔ اسی طرح جماعت کے قائدین کے ذاتی اخراجات کیش کی صورت میں جمع ہونے والے چندے کے ذریعے ہی پورے کیے جاتے رہے، لہذا ان کے حسابات بھی دستیاب نہیں ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ عزیز سامعین، ابھی آپ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں کے جائزے پہ مشتمل پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام بزم دوستان۔ سامعین، بزم دوستان ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور آپ کی زندگیوں میں ترقی اور پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور خاص طور پر یہ ایام اور یہ لمحات انسان کی زندگی کے بہترین لمحات اور بہترین اوقات ہیں، یعنی ماہ مبارک رمضان کی ہر ہر گھڑی انسان کے لیے ایک نعمت عظیم ہے۔ ماہ مبارک رمضان اپنی تمام تر عظمتوں، بلندیوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے درمیان ہے، اور یہ انسان ہے کہ جو اس ماہ مبارک کی ہر ہر ساعتوں سے فیضیاب ہو۔ خداوند متعال نے رحمت کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے ہیں، اب یہ بندہ ہے کہ جو اپنے رب کے حضور کس طریقے سے پیش ہوتا ہے۔ یہ انسان کی عظمت ہے کہ وہ اس مہینے میں کس طرح خاضع ہو کر خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور بہت ساری چیزوں سے کہ جو روزے میں جن کا استعمال منع ہے ان سے پرہیز کرتا ہے خدا کے خاطر، بھوک برداشت کرتا ہے خدا کے خاطر، پیاس برداشت کرتا ہے خدا کے خاطر، اور آنکھ، ناک، کان، دیگر اعضا سے ہرگز وہ کام انجام نہیں دیتا جو خدا کو ناپسند ہوں۔ یقینی طور پر یہ مہینہ اپنے اندر خوبیاں ہی خوبیاں لیے ہوئے ہے، اور بدبخت ہے وہ انسان کہ جو اپنے گناہوں کو اس ماہ میں خدا کی بارگاہ سے نہ بخشوا سکے۔ جی ہاں سامعین، ہم سب کی یہی دعا ہے کہ ہمیں خدا توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے کی عظمتوں، اس مہینے کی ساعتوں سے بھرپور استفادہ کریں۔ اور ایک مرتبہ پھر عرض کروں گا کہ کرونا کے ان ایام میں اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش، اللہ آپ کو عزت، کامرانی، سرفرازی عطا فرمائے۔
بہت شکریہ حسین تقوی، یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے پارا چنار کرم ایجنسی کے گاؤں بورکی سے یاسین علی توری صاحب نے۔ لکھتے ہیں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، تمام پروگرام بہت ہی معیاری اور معلوماتی ہیں۔ پروگرام صبح امید، جو ہماری مذہبی، سماجی، معاشرتی، اخلاقی اور دوسرے اطراف سے آبیاری کرتا ہے، ہمارا پسندیدہ پروگرام ہے۔ پروگرام انداز جہاں نہایت ہی معلوماتی ہے، اور بات رہی ایران اور چین کی 25 سال بعد جو رابطہ قائم ہوا ہے، امریکیوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ ایران پر پابندی لگا کر امریکہ نے سوچا کہ ایران گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا، لیکن اب امریکہ اپنے بچھائے ہوئے جال میں خود پھنس چکا ہے۔ ماشاءاللہ، اب اسلامی جمہوریہ ایران ہر طرح سے خود کفیل ہو گیا ہے۔ خدا پاکستان کو بھی ایران جیسی استقامت عطا کرے، آمین۔ آپ نے ہمارے پچھلے خط کا بھی نہایت محبت سے جواب دیا، جس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ریڈیو تہران ہم خود بھی سنتے ہیں اور ہمارے اہل خانہ بھی سنتے ہیں۔ برسوں سے ریڈیو تہران سے جڑا ہوا ہوں، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ریڈیو تہران سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو میرا سلام۔
جی جناب، یاسین علی توری صاحب پارا چنار کرم ایجنسی سے آپ نے یہ ہمیں خط ارسال کیا ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کا یہ قبائلی علاقہ ہے، اور جناب یاسین علی توری صاحب پابندی کے ساتھ ہمیں خط لکھ رہے ہیں اور مستقل رابطے میں ہیں۔ جناب یاسین توری صاحب ہمارے ان سامعین میں سے ہیں کہ جو ریڈیو تہران کی نشریات نہایت ذوق و شوق کے ساتھ سنتے ہیں، اور کیونکہ آپ اسکول ٹیچر ہیں اور تعلیم کے شعبے سے آپ کا تعلق ہے، لہٰذا ہمیشہ آپ نے تعمیری جو ہے وہ بات کی ہے، اور اس خط میں بھی ہمیشہ کی طرح جناب یاسین توری صاحب نے تعمیری نکات کا ذکر کیا ہے۔ ریڈیو تہران کے پروگرام پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور ساتھ ہی ساتھ ایران چین کے درمیان 25 سالہ اسٹریٹجک معاہدہ جو ہوا ہے، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ کلمات تحریر فرمائے ہیں، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ امریکہ اپنی تمام تر سازشوں میں ناکام ہو گیا ہے، اور ایران اور چین کے درمیان یہ 25 سالہ اسٹریٹجک معاہدہ، اس نے درحقیقت یورپ اور امریکہ جو ہے ان کی تمام سازشوں کو ناکام کر دیا ہے۔ بہرحال امریکہ جو ہے وہ سازشی جال بنتا رہتا ہے، اور علاقے میں بھی اس کی پوزیشن صرف و صرف ایک سازشی عناصر کے عنوان سے ہے، اور اس نے ہمیشہ علاقے کے ملکوں پر ظلم و تشدد روا رکھا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار علاقے کے تمام ملک جو ہیں وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بات کریں، ایران کی طرح، جیسے کہ ایران نے اپنی پالیسیوں سے یہ سب کچھ دکھایا ہے۔ پاکستان اور چین کے تعلقات بھی اچھے ہیں، اور آپ نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ بھی چین جیسی استقامت دکھائے۔ بہرحال پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، اور ہمیشہ پاکستان نے اپنی آزادی اور خود مختاری کا دفاع کیا ہے، اور پاکستان کے غیور عوام جو ہیں وہ ہمیشہ استعماری طاقتوں کے خلاف رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ امریکہ کی خود سرانہ پالیسیوں کے مخالف ہیں۔ بہرحال چین جو ہے وہ علاقے کا ایک مضبوط ملک ہے، پاکستان ہو یا ایران، چین کے اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات دوستانہ ہیں اور دوستانہ رہیں گے۔ ریڈیو تہران کو خط لکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی عزت شرف میں اضافہ فرمائے اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمیں خط لکھتے رہیں گے.
یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل سے سرور علی رحمانی صاحب نے. وہ لکھتے ہیں, ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں, ماہ رمضان کی آمد ہے. ہمیں امید ہے کہ ریڈیو تہران ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ مبارک رمضان میں بہترین پروگرام پیش کرے گا. بہرحال ریڈیو تہران مختلف مناسبتوں پر بہترین پروگرام پیش کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا. ہم برسوں سے ریڈیو تہران سن رہے ہیں. ہمارے علاقے میں ریڈیو تہران سننے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ریڈیو تہران کے نشر ہونے والے پروگرام پر باہمی گفتگو میں تبادلہ خیال بھی ہوتا ہے. ویسے پاکستان میں ریڈیو سامعین میں بڑا جذبہ ہے, اور وہاں بڑے پیمانے پر لسنرز کلب سرگرم ہیں جن کی رپورٹس اکثر پروگرام بزم دوستاں میں سننے کو ملتی ہے. ہمارے یہاں ماہ مبارک رمضان کی خصوصی محفلوں کا آغاز ہو گیا ہے, جس میں قرآن خوانی, درس قرآن و احکام وغیرہ شامل ہیں. کرونا وائرس کی وجہ سے مساجد میں ایس او پیز کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے, لیکن عام لوگ ایس او پیز کی رعایت کرنے میں غفلت برتتے ہیں. دعا ہے یہ وائرس جلد از جلد ختم ہو.
جی جناب, سرور علی رحمانی صاحب, ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل سے آپ نے ہمیں یاد کیا ہے, اور ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے مبارکباد پیش کی ہے. اور ماہ مبارک رمضان میں جو سرگرمیاں اور جو خاص طور پر عبادتیں انجام دی جاتی ہیں, اس حوالے سے آپ نے اپنے تاثرات بیان کیے ہیں. جی ہاں, ریڈیو تہران ہمیشہ کی طرح اس سال بھی ماہ مبارک رمضان میں بہترین پروگرام پیش کر رہا ہے, اور انشاءاللہ جیسے جیسے ماہ مبارک رمضان کے ایام گزرتے رہیں گے, آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ ماہ مبارک رمضان میں ریڈیو تہران نے پوری تیاری کے ساتھ اپنے سامعین کے لیے بہترین پروگرام منتخب کیے ہیں. جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ پاکستان میں ریڈیو لسنرز کلب جو ہیں وہ سرگرم عمل ہیں, اور وہ اپنی رپورٹس جو ہے وہ پابندی کے ساتھ ہمیں ارسال کرتے ہیں, تو یہ بہرحال ایک خوش آئند بات ہے. اور ایک مرتبہ انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز کلب آرگنائزیشن کے صدر جناب محمد ارشد قریشی صاحب سے اس بات پر جو ہے وہ گفتگو ہوئی, تو انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ اگر ہندوستان میں بھی ریڈیو سننے والے لسنرز کلبس کا قیام عمل میں لائیں تو بہت اچھا ہوگا. بہرحال آپ کے لیے بھی یہ پیشکش ہے, اگر کرگل میں آپ ریڈیو لسنرز کلب کی بنیاد رکھیں اور اپنی سرگرمیوں سے ہمیں آگاہ کریں تو ہمیں بہت اچھا لگے گا, اور پاکستان میں جو لسنرز ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی, اور ہندوستان میں جو ریڈیو سننے والے ہیں ان کی بھی ہمت افزائی ہوگی. ایس او پیز کا حتمی طور پر خیال رکھنا چاہیے. کرونا وائرس جو ہے وہ ایک خطرناک وائرس ہے, اور ماہ مبارک رمضان میں اجتماعات کے اندر حتمی طور پر فاصلہ حتمی طور پر رکھیں, ماسک کا استعمال کریں, اور ہاتھوں کو بار بار دھوئیں. قرآن خوانی اور درس قرآن اور احکام کی محفلیں جو ہیں وہ ہر طرف منعقد کی جا رہی ہیں, یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے. بہرحال اگر ہم نے غفلت کی تو یقینی طور پر نقصان اٹھائیں گے. کوشش کریں کہ ماہ مبارک رمضان میں کرونا ایس او پیز جو ہے اس کا بھرپور خیال رکھیں. بہت شکریہ کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا.
ایک خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر سکھر سے تاج الدین ابڑو صاحب نے. وہ لکھتے ہیں, میں سکر کے قریب گاؤں میر حسن کا رہائشی ہوں. ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سننے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن سارے پروگرام کبھی کبھی نہیں سنے جاتے, بعض اوقات کام وغیرہ پڑ جاتا ہے. پروگرام بزم دوستاں میں پہلی مرتبہ خط لکھ رہا ہوں. میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں, لیکن خط وغیرہ لکھ ہی لیتا ہوں. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میری رائٹنگ میں سندھی کا غلبہ ہے. ویسے مجھے اردو لکھنے کی زیادہ عادت نہیں رہی, کیونکہ اردو بولتے ہیں تو اردو سے مکمل واقفیت ہے. پروگرام بزم دوستاں مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اس پروگرام میں سامعین دوستوں کے خطوط کے جواب بہت محبت سے دیے جاتے ہیں.
ریڈیو تہران کی خبریں بھی مجھے سننے کا شوق ہے کیونکہ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں سے آگہی ملتی ہے۔ پروگرام آس پاس، افغانستان اور پاکستان، گزشتہ ہفتے کے دوران، آج کا ایران، نور ایمان، خلقت کی رانائیاں، اسلام کی معرفت، صبح امید مجھے بہت پسند ہیں۔ ریڈیو کی پوری ٹیم کو میرا سلام۔
جی جناب تاج الدین ابڑو صاحب، پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر سکھر کے گاؤں میر حسن سے آپ نے ہمیں یہ محبت نامہ ارسال کیا ہے، اور ریڈیو آپ پابندی کے ساتھ سنتے ہیں اور بزم دوستاں میں پہلی بار خط لکھ رہے ہیں۔ آپ نے ایک جملہ لکھا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ اسکول اور کالج جا کر ہی نہیں پڑھا لکھا ہوتا، بلکہ پڑھا لکھا وہ ہے کہ جو حقیقی طور پر فطرت کی رانائیوں سے آگاہ ہو، وہ اخلاق اس کے اندر پایا جاتا ہو، وہ ایک دوسرے کا احترام کرتا ہو، اپنے کنبے کا ایک مضبوط ستون ہو، اور یقینی طور پر یہ تمام خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے یہ ہمیں چند سطر لکھ کر بھیجی ہیں، اس سے جو ہے وہ ہمیں بہت جو ہے وہ حوصلہ ملا ہے کہ ریڈیو تہران کے سامعین جو ہیں یقینی طور پر ہمارے لیے محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ جی ہاں، سندھی رسم الخط کا غلبہ تھا، لیکن ہم نے آپ کی تحریر پڑھ لی، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمیں خط لکھتے رہیں گے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا، ہمارا سلام ہو آپ پر، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ ہمیشہ خوش و خرم و آباد رہیں۔ پروگرام بزم دوستہ میں آپ کے خط کو شامل کیا جا رہا ہے، اور محبتوں سے ہم جواب دیتے ہیں کیونکہ آپ محبتوں سے خط لکھتے ہیں، کیونکہ آپ پیار سے خط لکھتے ہیں اسی لیے ہم پیار سے جواب دیتے ہیں۔ ریڈیو تہران کے پروگرام سننے کا بہت بہت شکریہ، ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا۔ بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔